ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, مرحبا کہتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے, علم نافع کی دولت عطا فرمائے, اور دین اسلام کا جو کچھ بھی ہم علم سیکھتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں دین کے ضروری احکامات کو سیکھنے والا بھی بنائے, سمجھنے والا اور عمل کرنے والا بنائے. ابتدان درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے, تین طرح کے وہ اشخاص جنہیں بروز محشر اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. ان میں سے پہلا شخص ارشاد فرمایا کہ جو میری کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے, دوسرا وہ خوش نصیب ہوگا جو میری سنت کو زندہ کرے, اور تیسرا وہ جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے. سبحان اللہ, یہ وہ مبارک اعمال ہیں کہ جن کی بنا پر اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ انہیں عطا فرمائے گا. دیگر اور روایات بھی ہیں کہ عرش الہی کا سایہ کن لوگوں کو نصیب ہوگا, اور اس روایت میں یہ تین افراد کا ذکر ہے, اور اس کے علاوہ دیگر روایات جس میں صدقہ کرنے کے حوالے سے بھی ہے, تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہ جانا, یہ عمل کو بھی بیان فرمایا گیا ہے. اللہ پاک ہمیں بروز محشر اپنے عرش کا اللہ سایہ عطا فرمائے, اور اپنے پیارے نبی علیہ السلام پر کثرت سے درود بھیجنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین کرام, اس پروگرام میں ہمارے ساتھ آج شامل ہیں مفتی محمد کفی رضا عطاری, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں.
جزاک اللہ.
کیسے مزاج؟
الحمدللہ.
ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات نہیں, تو بڑھتے ہیں اپنے ناظرین کے سوالات کی طرف.
میرا یہ سوال ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں, نکاح کے لیے ولی کا موجود ہونا ضروری ہے, اس بارے میں رہنمائی فرمائیں.
جی,
بسم اللہ الرحمن الرحیم. نکاح کے لیے دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے. اگر ولی کی ہم بات کریں تو لڑکے کے لیے ولی کی اجازت بھی ضروری نہیں ہے, اگرچہ بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے اولیاء کی, اپنے والدین کی اجازت سے ہی جو ہے وہ نکاح کرے. لیکن اگر والدین نہیں ہیں تو ایسی صورت کے اندر وہ ویسے بھی جو ہے وہ نکاح کر سکتا ہے. البتہ لڑکی کے لیے یہ ہے کہ وہ اگر غیر کف میں نکاح کر رہی ہے تو ولی کی اجازت ضروری ہے, اور اس میں بھی موجود ہونا ضروری نہیں ہے, اجازت جو ہے وہ کافی ہے. اگر بیرون ملک ہے ولی اور وہ اجازت دے دیتا ہے تو بھی جو ہے وہ درست ہے.
ٹھیک,
تو بنیادی طور پر ہے اجازت, اولیاء کی اجازت. اولیاء کے جو سب سے پہلے سمجھیں کہ ولی کے درجے پر ہے وہ باپ ہے.
ٹھیک,
تو شادی انسان اپنی زندگی کے جو ہے وہ ایک اہم ترین جو ہے وہ فیز میں قدم رکھ رہا ہوتا ہے, تو بالکل اپنے والدین کی مشاورت اور ان کی اجازت سے ہی جو ہے وہ یہ قدم اٹھانا چاہیے. ان کو ناراض کر کے یا ان کو جو ہے وہ چھوڑ کر اپنے طور پر جو ہے وہ نکاح کر لینا یہ مناسب نہیں ہے, بلکہ بعض صورتوں میں لڑکی اگر ایسا عمل کرے تو نکاح سرے سے ہوتا ہی نہیں ہے.
کف کے اعتبار سے,
کف کے اعتبار سے کہ غیر کف میں اگر لڑکی جو ہے وہ نکاح کرتی ہے ولی کی اجازت کے بغیر تو وہ نکاح باطل قرار پاتا ہے فقہ حنفی میں, وہ نکاح درست نہیں ہوتا. تو یہ بنیادی چیز ہے اجازت, موجود ہونا ضروری نہیں ہے. اگر اس کی اجازت ہے تو ایسی صورت کے اندر وہ موجود نہیں بھی ہے تو بھی ہو جائے گا نکاح, تو لہٰذا والدین کی اجازت کے ساتھ ہی نکاح کرنا چاہیے.
ٹھیک ہے. اچھا, کف کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی اگر آپ تشریح کر دیں کہ غیر کف کون سا نکاح, اور جو کف معتبر ہے کیا مطلب اس کا؟
دیکھیں کفر جو دیکھا جاتا ہے وہ لڑکی کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے کہ لڑکی جس لڑکے سے لڑکی کا نکاح ہو رہا ہے وہ لڑکا جو ہے وہ لڑکی کے خاندان والوں کے لیے اتنے کم درجے کا نہ ہو کہ ان سے نکاح کرنا ان کے لیے باعث عار بنے. یہ ایک بنیادی چیز ہے. اب کفر جو ہے بہت ساری چیزوں کے اندر دیکھا جاتا ہے, نسب کے اندر, حسب نسب کے اعتبار سے بھی دیکھا جاتا ہے. جیسے حسب نسب کے اعتبار سے بات کریں تو سب سے اعلیٰ ترین حسب جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب نسب ہے. تو لہٰذا جو ہے وہ تو جو سیدہ ہے اس کا نکاح غیر سید سے ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا. ہاں اگر ولی کی بھی اجازت شامل ہے تو یہ نکاح ہو سکتا ہے. کئی لوگ اس میں بھی کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ کرتے ہی نہیں ہیں نکاح, سیدہ کا نکاح غیر سید کے ساتھ کہ جناب ہو ہی نہیں سکتا. تو ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا. اگر اولیاء بھی راضی ہیں, لڑکا بھی جو ہے وہ ٹھیک ہے, خود لڑکی بھی جو ہے وہ راضی ہے, تو ایسی صورت کے اندر غیر سید سے سیدہ کا نکاح بھی جائز ہے, ہو سکتا ہے.
یعنی بعض اس وجہ سے بھی وہ بٹھائے رکھتے ہیں
جی.
اور یہ مجھے پچھلے دنوں یہ ایک سید صاحب ہیں, دینی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, اور ان کا فون پہ بات چیت چل رہی تھی. تو ان کی پانچ بیٹیاں ہیں, بیٹے بھی ہوں گے. تو صرف اس وجہ سے کہ دوسرے بھائی بھی بیچ میں آڑے آ رہے ہیں کہ آپ نکاح ہمارے یہاں چلتا ہے ایک سلسلہ جو آ رہا ہے تو اسی سے ہی آپ کریں. ٹھیک ہے, ہونا ہم بھی کہیں گے کہ وہیں ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے, تاکہ ان کی اولادیں بھی آگے سادات میں سے جائیں
جی.
یعنی بیٹیوں کے بھی نکاح وہیں اگر ان کی ہوتے ہیں کہ اولادیں سادات میں سے ہو جاتی ہیں تو یہ اچھی بات ہے. لیکن ہر وقت رشتے میسر ہونا یہ اصل یہ مسئلہ ہے. اب وہ عمریں بھی بعض اوقات گزر جاتی ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں بڑے شہروں میں بالخصوص اگر 30 تک عمر چلی جائے تو اس کے بعد ان کے نکاحوں کے کتنی آزمائش ہو جاتی ہے
جی. بالکل ایسے ہی ہے کہ جو ہے وہ نکاح کے اندر جہاں بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں, وہیں جو ہے وہ یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ بھئی جلد از جلد نکاح بھی کر دینا چاہیے. اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی اس بات کی ترغیب دی گئی کہ جو ہے وہ جن کاموں میں جلدی کرنے کا جو ہے وہ حکم فرمایا گیا ان کے اندر ایک نکاح بھی ہے کہ جب بچے بالغ ہو جائیں تو جلد از جلد جو ہے وہ ان کا نکاح کر دیں. تو اگر جو ہے وہ سید جو ہے وہ لڑکی کے لیے شوہر یا لڑکا جو ہے وہ دستیاب نہیں ہے, یا ہے اور دیگر مسائل ہیں وہاں پر جس کی وجہ سے وہاں جو ہے وہ فیملی گھر والے یا ولی نہیں کرنا چاہتے, تو ایسی صورت کے اندر بہرحال غیر سید کی طرف بھی ولی کی اجازت سے اور لڑکی کی اجازت سے نکاح ہو سکتا ہے, اس کے اندر کوئی حرج نہیں.
ٹھیک جی, مزید بڑھتے ہیں سوال.
دارالفتاء اہل سنت سلسلہ بڑا بہترین ہے. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے, مفتی صاحب میری ایک دکان ہے اپنی جو کہ تقریباً 80 لاکھ روپے کی ہے اور رہتا میں کرائے پر ہوں, یہ بتائیں کیا میرے پر حج فرض ہے نہیں ہے, اس حوالے سے ذرا بتائیں.
جی کرائے پر رہتے ہیں, دکان ہے, دکان انہوں نے چلاتے ہوں گے جو یہ.
دیکھیں جب ہم حج کی بات کرتے ہیں تو اس میں بنیادی چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ حاجت اصلیہ سے زائد ضروریات زندگی کے علاوہ آپ کے پاس اتنا مال ہو کہ آپ حج کے اخراجات جو ہے وہ برداشت کر سکیں. اب اگر دکان ہے جو کہ جس میں آپ خود کام کرتے ہیں, اپنا کاروبار کرتے ہیں, تو ایسی صورت میں وہ آپ کی ضروریات زندگی میں شامل ہے کہ آپ کے کسب معاش کا ذریعہ جو ہے وہی دکان بنی ہوئی ہے, تو اس کی وجہ سے آپ پر حج لازم نہیں ہوگا. اسی طریقے سے اگر آپ نے وہ دکان کرائے پر دی ہوئی ہے اور اس کرائے سے ہی جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ گھر خرچ چل رہا ہے, اور کوئی آمدن نہیں ہے, اور کوئی آمدن ہے تو وہ بہت تھوڑی ہے, تو بھی ایسی صورت کے اندر اس کی وجہ سے آپ کے اوپر حج لازم نہیں ہوگا. ہاں اگر وہ اضافی ہے, آپ نہ اس دکان میں کاروبار کرتے ہیں نہ ہی جو ہے وہ اس کی آمدنی سے آپ کا گھر چل رہا ہے, آپ کا اپنا ذریعہ آمدن الگ موجود ہے, آپ کا اپنا گھر الگ موجود ہے, آپ کا اپنا کاروبار یا جاب جو بھی ہے وہ الگ ہے, اور ایکسٹرا جو ہے وہ آپ نے انویسٹمنٹ کے طور کے اوپر دکان جو ہے وہ لے کر رکھی ہوئی ہے, اور کرائے پر بھی اگرچہ آپ نے دیا ہوا ہو, تو اب اس دکان کی وجہ سے آپ پر بالکل جو ہے وہ حج فرض ہوگا. اب ایسی صورت میں آپ کو حج کرنا ہوگا, چاہے آپ کسی سے پیسے لے کر کریں, چاہے دکان سیل کر کے کریں, یا کسی بھی طرح کریں, لیکن آپ کو بہرحال پھر حج کرنا لازم.
ٹھیک ہے, اگر یہ بالکل یعنی عام نارمل اگر بات کریں, جیسے انہوں نے کہا ایک عام آدمی اپنا گھر ہے یا کرائے کے گھر میں وہ رہتا ہے, اور یا اپنے گھر میں ہی رہتا ہے اور اس کے ساتھ اپنی دکان ہے اس میں جس میں کاروبار کر رہا ہے کریانے کی جنرل اسٹور کوئی بھی دکان ہے تو اس وجہ سے اس کو
اس صورت کے اندر اس کے اوپر جو ہے وہ حج لازم نہیں ہو.
اچھا جب ان دونوں چیزوں کے علاوہ کوئی یا جو بھی تجارتی ایک معاملات ہوتے ہیں کیونکہ ایک یہ بھی تو ہے نا کہ تجارت بھی اس کی اس سلسلہ جو ہے وہ بحال رہے.
جی یعنی تجارت کے اندر اتنا پیسہ جو ہے وہ لگا ہوا ہے کہ اگر وہ پیسہ اس میں سے نکال لے گا تو اس کی تجارت جو ہے وہ بند ہو جائے گی, اس کا کاروبار بند ہو جائے گا, تو اس کو رخصت ہے اتنی کہ وہ اتنا ذریعہ معاش اپنا جو ہے وہ کاروبار کے اندر رکھے کہ جس سے وہ جو ہے وہ اپنا واپس آ کر حج پر سے گزر بسر اور اپنا کاروبار کو جو ہے وہ کنٹینیو کر سکے. مگر اس میں وہی منیمم مقدار رکھنا ضروری ہے. کئی لوگ اس حوالے سے بھی کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں یا شیطان کے وسوسوں میں آ جاتے ہیں کہ جناب میرا تو 5 کروڑ کا جو ہے وہ کاروبار ہے, میں اس میں سے جو ہے وہ 12 لاکھ نکال ہی نہیں سکتا.
ہاں یہ تو پھر ایک عجیب سی بات ہے,
میں جو ہے وہ یہ میری رولنگ چل رہی ہے وہ نکل ہی نہیں سکتے, یوں ہو سکتا ہے. تو کئی طریقے کے ذہن میں لوگوں کے بہانے جو ہے وہ آ رہے ہوتے ہیں. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب آپ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں تو اس وقت شیطان کے ایسے وسوسوں کی طرف توجہ نہ دیں, بلکہ اس وقت یہ سوچیں کہ جس رب نے مجھے اتنا مال دیا ہے اگر اس میں سے تھوڑا سا مال میں راہ خدا میں خرچ کر دوں گا تو وہ کم نہیں ہوگا, انشاءاللہ اس کی برکت سے مجھے اور ہی مال ملے گا. اور حج تو وہ عبادت ہے جو زندگی میں ہے ہی ایک مرتبہ, یہ عبادات کا تو آپ کو موقع ملتا رہتا ہے
جی ہاں
کہ آپ روز کر رہے ہیں, کوئی جو ہے وہ ہفتے میں کر رہے ہیں, کوئی سال میں کر رہے ہیں, لیکن یہ تو زندگی کا ہی ایک ایسا جو ہے وہ عمل ہے جو زندگی میں ایک ہی مرتبہ جو ہے وہ آپ پر فرض ہوتا ہے. تو لہٰذا اس کی ادائیگی کے لیے جو ہے وہ کم ہمتی یا جو ہے وہ پیسوں کے اعتبار سے جو ہے وہ بخل نہیں دکھانا چاہیے, بلکہ جو ہے وہ کوشش کر کے کہ رب تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق بھی دی ہے, میرے پاس مال بھی ہے, تو میں فوری طور پہ اس کے گھر پر جو ہے وہ حاضر ہوں اور جو ہے وہ یہ فریضہ ادا کروں.
وہ ہے زندگی میں ایک بار تو, لیکن اس لیے اس کو وسعت دے دیتے ہیں کہ زندگی ہے نا, تو زندگی جب فارغ ہو جائیں گے سب کاموں سے, یہی وجہ ہے کئیوں نے شادیوں کو بیچ میں آڑے بنایا ہوا, یہی وجہ ہے کئیوں نے کاروبار جو ایک کر رہے ہیں تو اس کو ڈبل کرنا ہے. کاروبار سے جب بھی کچھ پیسے نکالیں گے ظاہر ہے کچھ نہ کچھ فرق پڑتا ہے, لیکن آپ نے جن کی مثالیں دی ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا نا, کروڑوں روپے والے کے ہیں تو ان کے لیے تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن عام نارمل اگر کوئی کر رہا ہے 50-60 لاکھ میں کام کر رہا ہے اور اس کی یہی جو ہے وہ آنا جانا لگا ہوتا ہے تو اس میں کوئی فرق پڑے گا, لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کی وجہ
کاروبار ٹھپ ہو جائے گا, بند
ہو جائے گا, مقروض ہو جائے گا, کوئی اس طرح کی پریشانیاں, بلکہ کئی لوگ ایسے ہیں ماشاء اللہ جن کو بڑی وسعت اللہ پاک عطا فرماتا ہے. اور یہ ہے جب رب کی راہ میں رب کے حکم پر ہم خرچ کرتے ہیں, چاہے قربانی کے اندر خرچ ہو, حج کے اندر خرچ ہو, تو یہ تو ہے ہی ثواب والے کام. اور پھر جن پر فرض ہے ان پر فرض کی ادائیگی کا ثواب انہیں اللہ پاک عطا فرمائے گا. تو اس طرح ضرور اس میں کوئی کسی طرح کی کوتاہی نہیں برتنی چاہیے. کل کسی کوئی بچہ آیا اپنی والدہ کے حوالے سے سوال مجھ سے کرنے کے لیے, پرچہ تھا اس کے پاس. تو ہم میں اپنی امی کے ساتھ رہتا ہوں, علیحدہ رہتے ہیں. اب گولڈ ہے, اب گولڈ ایک طویل عرصے سے, اب طویل عرصے سے گولڈ ہے اور اس کی زکاتیں نہیں ادا ہو رہی, ٹھیک ہے. اور وہ اپنے طور پر وہ بچہ بھی کہہ رہا ہے کہ دیکھیں اللہ پاک تو یہ جانتا ہے نا کہ ہمارے پاس تو اس طرح نہیں ہے زکات کے حوالے سے. اب یعنی گولڈ ہے اس کو تو وہ مائنس کیے ہیں ویسے ہی نا, گھر والے گویا کہ اس کو کہ یہ ہمارے پاس اور چونکہ ذرائع آمدنی ایکسٹرا نہیں ہے کہ آتا اور ہم زکات میں دیتے, لیکن یہ اتنا جو جمع ہو رہا ہے یہ پہلے سے جو جمع تھا, تو اب کہا کہ جب اس کی حساب کتاب لگائی تو وہ پچھلے جتنے سال تھے شادی سے لے کر ابھی بچے کی عمر 17-18 سال تھی, تو ان کی والدہ نے جو حساب کتاب لگایا وہاں سے شادی سے لے کر اب تک کا, تو وہ 1 لاکھ روپے بن گئے. تو اب کہ اب اس کسی نے وسوسہ دے دیا کہ جب پچھلی نہیں دو گے تو اب بھی دینے کا کیا فائدہ, تو ابھی بھی نہیں دی کہ یہ پچھلی دینے کی طاقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس, طاقت ان معنوں میں, تو کیا سمجھائیں گے آپ کیا کہیں گے.
دیکھیے یہ آپ نے صحیح کہا کہ کئی دفعہ پچھلی بہت سارا جب وہ بوجھ جمع ہو جاتا ہے نا انسان کے اوپر, تو اب اس کی وجہ سے اگلا جو ہے وہ نیک عمل یا گناہ سے بچنے کے حوالے سے انسان سست پڑ جاتا ہے,
وہ بھی ترک
اور کر شیطان اس کو یہی جو ہے وہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ کیا فائدہ اب اس طرح کا کرنے کا, پہلے وہ تو صاف کر لے.
ہاں
اچھا بندہ توبہ بھی اسی لیے نہیں کرتا کسی عمل سے کہ یار ابھی تو میرے اتنے سارا وہ پڑا ہوا ہی ہے, آگے بھی جو ہے وہ چل ہی رہا ہے, تو دوبارہ میں بھی گناہ کر لوں گا تو توبہ ہی نہیں کرتا. حالانکہ اس میں یہی علماء نے فرمایا کہ آئندہ گناہ ہو جائے گا, اس وجہ سے یہ نہیں کہ ابھی سے توبہ چھوڑ دو. آج سچی توبہ کرو کہ آئندہ نہیں کروں گا, پھر اگر خدا نہ خواستہ دوبارہ ہو گیا تو دوبارہ توبہ کر لینا.
جی
اس نیت سے کہ نہیں دوبارہ ہو جائے گا ابھی توبہ کا کیا فائدہ, ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ توبہ کریں اور اس کے بعد گناہ کا موقع ہی نہ ملے, آپ کا انتقال ہو جائے, تو کم سے کم پچھلے جو گناہ تھے وہ تو معاف ہو گئے توبہ کی وجہ سے. تو بالکل ایسا ہی ہے کہ خاص طور پہ مالی معاملات میں, جیسا آپ نے کہا کہ کئی لوگ بڑھاپے کے اندر آتے ہیں. اچھا اسی طرح اسی لیے ہم یہ مشورہ دیتے ہیں زکوٰۃ کے معاملے میں, آپ نے دیکھا ہوگا کئی مرتبہ ہم یہ جواب دیتے ہیں, پروویڈنٹ فنڈ کی زکوٰۃ, ٹھیک ہے, وہ مال جو آپ نے کسی کو قرضے میں دیا ہوا ہے اس کی زکوٰۃ, آپ سال بسال ہی اس کی زکوٰۃ اپنے دیگر اموال کے ساتھ دیتے رہیں اگرچہ اس میں رخصت شریعت نے دی ہے کہ جب وہ ملے آپ اس وقت دے دیجئے گا, لیکن جب دینی ہوگی تو پھر پچھلے سارے سالوں کی دینی ہوگی. تو وہ جمع ہوتے ہوتے اتنا ہو جاتا ہے کہ پھر آدمی سوچتا ہے کہ یار یہ اتنا سارا مال کیسے نکالوں, یا اس وقت جو ہے وہ کسی اور چیز کے اندر مال خرچ ہو جاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں. تو اس لیے زکوٰۃ جتنی بھی ہے وہ فوری طور پر جو ہے وہ جتنی پچھلی باقی ہے اور آپ کے پاس مال موجود ہے آپ اس کو ادا کر دیں. اب یہی جو آپ نے کہا کئی لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ ابھی اگر یہ سارا سونا ہم زکوٰۃ میں دے دیں گے تو پھر آگے ہم کیسے سروائیو کریں گے, ہمارے جو ہے وہ بچوں کی شادیاں کیسے ہوں گی. سوال یہ ہے کہ یہ تو آپ نے دیکھے نا قرض نہیں اتارا نا, اگر آپ یہ کسی شخص کا قرض لے کر بیٹھے ہوئے ہوتے تو اب سوچیں کہ آپ کیا کرتے, اگر اس نے آپ کو کہا ہوتا کہ بھائی ہر سال یا ہر مہینے مجھے اتنے روپے قسطوں میں آپ نے ادا کرنے, وہ آپ نے ادا نہیں کیے اور وہ جمع ہوتے 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 آخر کے اندر وہ آیا اور اس نے کہا بھائی میرا سارا قرضہ دے دیں, تو ٹائم پیریڈ گزر گیا, اب آپ بولے میں سارا قرضہ اس کو دے دوں گا تو میں پیچھے کیا کروں گی, تو بھائی وہ جو آپ کے پاس پڑا ہوا ہے وہ اسی کا ہی تو مال ہے. آپ نے اس سے اتنا عرصے نفع اٹھایا, جو آپ کو وقت پر دینا تھا وہ نہیں دیا, اس کا آپ کو وہ نہیں ہو رہا. یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ آدمی کو اس بات کا خوف ہو کہ یار یہ میں سب کچھ دے دوں گا اس کے باوجود بھی اللہ راضی ہوگا یا نہیں ہوگا جو میں نے اتنی لیٹ کی ہے. الٹا ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ دینے سے کسی طریقے سے بچ جائے, تو ایسا ہرگز نہیں سوچنا چاہیے. رزق اللہ نے دیا ہے, مال اللہ نے دیا ہے, اسی کی راہ میں خرچ کرنا ہے. لیٹ کرنے والے کو تو فوری طور پر دینا ہے اور دے کر فوراً توبہ بھی کرنی ہے اور استغفار بھی کرنی ہے اور قبولیت کی دعا بھی کرنی ہے. اس کا قبول ہو جائے یہی اس کے لیے بڑی بات ہے.
صحیح.
تو لہٰذا ایسا ہرگز نہیں سوچنا چاہیے. والدین بسا اوقات, پچھلے دنوں میرے پاس بھی ایک خاتون آئیں تو انہوں نے یہ کہا کہ جو ہے وہ یہ اتنی اتنی زکوٰۃ جو ہے وہ جمع ہوتی رہی ہے اور اب یہ کہ آخر میں میں نے وہ مال نا بچوں میں تقسیم کر دیا,
اب تو میرے پاس ختم ہو گیا,
اب میرے پاس کچھ ہے نہیں, اور اب مجھے پتا چلا ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ بھی بنتی تھی. یعنی اولاد میں تقسیم کرنے کے بعد پتا چلتی ہے, تو وہ اپنے بچے کو بھی لائی تھی کہ اب ان کو بتائیں. تو خیر ان کو بھی جو ہے وہ سمجھایا کہ بھئی آپ کی والدہ کے اوپر دیکھیں یہ زکوٰۃ لازم ہے. اب وہ کہنے لگی میرے پاس وہ کچھ بھی نہیں ہے, تو میں نے کہا کہ بھئی آپ نے اپنی اولاد کو دینے سے پہلے سوچنا چاہیے تھی یہ بات. اب اولاد کو یہ مشورہ دیا کہ بھئی آپ ان کے ساتھ اس نے سلوک کرتے ہوئے ان کو پیسے ریٹرن کر دیں یا ان کی اجازت
گولڈ
کی طرف سے زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کر دیں, تاکہ آپ کی والدہ جو انہوں نے تو محبت میں کر دیا, لیکن اب آپ کی محبت یہ کہ آپ اپنی ماں کو اس گناہ سے جو ہے وہ بچائیں, کیونکہ ان کے اوپر تو وہ زکوٰۃ لازم ہے. تو اس طرح والدین کو بھی چاہیے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے پہلے اس بات کا جائزہ لے لیں کہ اس کا حکم کیا ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. کئی دفعہ اسی طرح لوگ کیا کرتے ہیں, عورتیں خاص طور پہ اپنے شوہر کی جائیداد اپنی من مانی مرضی کے مطابق تقسیم کر دیتی ہیں کہ بھئی یہ تو ہمارے نام تھا, ہماری چیز تھی, حالانکہ وہ حقیقتاً ان کے شوہر کی ہوتی ہے اور اس میں ان کو من مانی کی اجازت نہیں ہوتی. اب وہ بعد میں پچھتا رہی ہوتی ہیں کہ یہ تو اب ہو گیا, اب ہم کیا کریں, اب تو ہمارے پاس بھی نہیں ہے, ہم کہاں سے اپنے پاس سے اس کا جو ہے وہ وہ کریں بھریں اس کی جگہ پر. تو لہٰذا پہلے جو ہے وہ شرعی رہنمائی لے کر چیزوں کو سمجھیں اور پھر اس کے مطابق عمل کریں. سب سے پہلے اپنے فرائض و واجبات کی ادائیگی سے آپ بری ذمہ ہو جائیں. کئی لوگ ہیں زندگی میں جائیداد کی تقسیم کی طرف آ جاتے ہیں لیکن حج ان کے اوپر فرض ہوا ہوا ہوتا ہے, وہ حج فرض ادا نہیں کر رہے ہوتے.
جی
ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میرے بعد میری اولاد نہ لڑے آپس میں, ان کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ میرے مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا قبر کے اندر. تو انہیں یہی اس بات کا ہی ہم احساس دلاتے ہیں کہ میرے محترم اولاد کا لڑنا نہ لڑنا وہ ان کا آپس کا معاملہ ہے, اللہ آپ سے اس کے بارے میں نہیں پوچھے گا, لیکن آپ سے یہ ضرور سوال ہوگا کہ تم پر حج فرض تھا, تم نے وہ کیوں نہیں ادا کیا؟
زکات
تم پر زکات فرض تھی, تم نے وہ زکات کیوں ادا نہیں کی؟ تو پہلے آپ اپنا زکات اور حج کو تو کلیئر کیجیے. تو لہٰذا کوئی بسا اوقات آدمی کر نیک کام رہا ہوتا ہے, نیکی کے ذہن سے کر رہا ہوتا ہے, لیکن در حقیقت اس کے وجہ سے اور کئی جو ہے وہ گناہوں کے اندر پڑنے جا رہا ہوتا ہے.
اچھا, یہ کیسے؟
یہی جیسے کہ آپ نے کسی اور کا مال جو ہے وہ خرچ کر دیا, شوہر کا مال اٹھا کے جائیداد اولاد کے اندر جو ہے وہ تقسیم کر دی اپنی منمانی کے مطابق, کسی بچے کو کم دے دیا, کسی کو زیادہ دے دیا, بچے بھی اب خاموش ہیں کیا کریں, بھائی اماں جو ہے وہ نے حکم دے دیا کہ بس اس کے مطابق ہی تقسیم ہوگا. اسی طرح آپ کے پاس مال موجود ہے, جو آپ پر حج فرض ہو چکا ہے, لیکن آپ حج فرض کے بجائے اولاد کی شادیوں میں لگا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم تو نیک کام ہی کر رہے ہیں, اولاد کی شادی ہم پر فریضہ ہے. بھائی فریضہ ہے, اس سے پہلے ایک اور بھی فرض تھا آپ کے اوپر, وہ حج فرض تھا, تو وہ بھی آپ کو ادا کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. تو لہٰذا ان چیزوں کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے.
ٹھیک ہے, یہ بہت اہم باتیں ہیں, اور جب زیادہ جمع ہو جاتی ہیں تو پھر پرابلم ہو جاتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں. اچھا, جو ہماری بات تھی کہ اب جیسے لاکھوں روپے پچھلی زکاتیں ہیں, اب بھی فی الحال وہ اس پوزیشن میں نہیں, یا عمل کی کوتاہی نہیں دینا چاہ رہا بالفرض, تو اس کو کیا اس سال کی بھی زکات سے روک؟
نہیں, بالکل بھی نہیں. زکات ہو یا نماز ہو یا کوئی بھی نیک عمل, جو چیز آپ پر آج لازم ہے وہ تو آپ کریں,
کریں نا, توبہ پچھلے کریں, اور
پچھلی بھی توبہ بھی کریں, اور اس کی ادائیگی کی کوشش بھی جو ہے وہ کریں. لیکن ابھی والی کیوں چھوڑ کے آپ اس کو اور بڑھاتے چلے جا رہے ہیں؟ یہی نمازوں کا معاملہ ہے, کیا سوچتے ہیں کہ یار فجر چھوٹ گئی نا تو اگلے دن فجر سے ہی شروع کریں گے؟
جی,
آج کی چار جو پھر قصدن چھوڑ دیتے کہ فجر تو اس وجہ سے چھوٹ گئی تھی کہ آنکھ نہیں کھلی, اور ظہر اثر مغرب عشاء اس لیے نہیں پڑی کہ یار فجر نہیں پڑی تھی نا. بھائی آپ ظہر اثر مغرب عشاء تو پڑھیں, اور فجر کی بھی قضا کر لیں. اسی لیے یہ بھی علماء نے فرمایا کہ فجر قضا ہو گئی تو فوراً اس کو پڑھ لیں.
ہاں, ایسا ہی ہے نا, کہ
ورنہ یہ نا کہ یار اب تو قضا ہو گئی, چلیں اس کو وہ قضا والی کیٹیگری میں قضا عمری کے ساتھ جو ہے نا اس کو جوڑ دیا ہے, تو وہ جمع ہوتی چلی جاتی ہیں. پھر آپ کی قضا عمری اگر باقی ہے اور آپ اس کو ادا کر رہے ہیں یا نہیں بھی کر رہے, لیکن کم سے کم آپ یہ نیت کر لیں کہ یار اب یہ 2025 میں میری جو بھی نماز اگر قضا ہو جاتی ہے نا, اس کو میں اسی دن ادا کر لوں گا. وقت بھلے گزر جائے, لیکن میں اس کو جو ہے وہ قضا کے طور پر, تاکہ کم سے کم 2025 سے مزید تو نمازوں قضا کی لسٹ کے اندر اضافہ نہ ہو, ہاں اس میں سے بھی مزید پڑھتا رہوں تاکہ اس میں کمی ہوتی رہے.
صحیح.
تو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کی ابھی نماز, زکوٰۃ, روزہ جو بھی ہے وہ رکھیں, توبہ کریں, اللہ پاک سے دعا کریں کہ پچھلی کی مجھے توفیق عطا کر مولا, اور اس میں سے بھی کچھ نہ کچھ جتنی طاقت استطاعت ہے آپ اس کے مطابق کرتے رہیں, تاکہ وہ جو آپ کے ذمے ایک جمع ہو رہا ہے اس میں بھی کمی ہوتی رہے.
ہمارے پاس 8 تولے گولڈ ہے, لیکن امی نے گولڈ اپنے بچوں میں ڈیوائڈ کر دیا ہے. 5 بچے, سر جی میرے ابو کی ڈیتھ ہو چکی ہے, بس اتنا ہی سوال ہے. وہی جو ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ 8 تولے تھا اور انہوں نے,
تو جب تک امی کی ملکیت میں تھا تو اس کی زکات تو امی کے اوپر ہی لازم ہے, امی اس کو ادا کریں گی. اور ابھی بھی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو تقسیم کرنا ہوتا ہے وہ امی کہہ دیتی ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے یہ چیز اس کو دے دیں گے, یہ چیز اس کو دے دیں گے, یہ چیز اس کی ہے, لیکن وہ چیز رکھی ہوئی امی کے پاس ہی ہے, امی نے بچوں کے ہینڈ اوور نہیں کی. اگر آپ نے سامنے والے کو قبضہ نہیں دلایا, اس کے ہینڈ اوور نہیں کی, تو ایسی صورت کے اندر ابھی وہ اس کی ملکیت میں ٹرانسفر نہیں ہوئی, ابھی آپ کی ملکیت میں ہی ہے.
صحیح.
فقط زبانی کہہ دینے سے وہ چیز اس کی ملکیت میں نہیں ہے. ہاں, ون ٹائم آپ نے دے دیا, پھر چاہے اس نے آپ کو واپس رکھوا دیا کہ امی اپنے پاس ہی آپ حفاظت سے رکھ لیں, وہ الگ بات ہے, اب وہ اسی کا ہی ہے.
صحیح.
اور پھر جو چیز امی نے دے دی اس کو, اور اس نے بغیرچہ امی کے پاس رکھوا دی, اب اس کی زکات اس کے اوپر لازم ہے. اب اس بچے کو دیکھنا ہے کہ بھئی میں بالغ ہوں
اور نصاب
میرے پاس اتنا جو ہے وہ سونا ہے, اس سونا تو میرے پاس اب 8 تولہ کو 5 میں ڈیوائیڈ کیا تو ہو سکتا ہے کسی کے پاس 1 تولہ آ رہا ہو, کسی کے پاس 1.5 تولہ آ رہا ہو, 2 تولہ آ رہا ہو, لیکن اب اس کے ساتھ میرے پاس اور دیگر مال موجود ہے, کسی نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے, بی سی ڈالی ہوئی ہے, کوئی اور پیسہ ہے جو بینک میں جمع کر رہا ہے, کیش میں جمع کر رہا ہے, اب ان دونوں کو جب پلس کریں گے تو وہ نصاب کی مقدار کو پہنچ جائے گا 52.5 تولہ چاندی کو.
صحیح.
اور زکوٰۃ لازم ہوگی, تو لہٰذا اس اعتبار سے زکوٰۃ ہر بچے کو اپنے اپنے حساب سے ادا کرنی ہوگی, جو بھی بالغ ہے. ہاں, جو نابالغ ہے اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں.
دینی معلومات ہونا بہت اہم اور ضروری ہے. ہم نے دیکھا جن گھروں میں بزرگ بھی ہیں, مائیں بھی ہیں, والد بھی ہیں, لیکن اگر دینی ایک شعور آ جاتا ہے, دینی معلومات ہوتی ہیں نا, تو کئی معاملات کفیل میں دنیا کے بھی تو ایسے آسان ہو جاتے ہیں ان کے لیے. آپ سے کبھی آپ کے والد صاحب نے مسئلہ پوچھا؟
بالکل
ہے نا. تو ظاہر ہے میں آپ کے والد صاحب کو دیکھا بھی ہوا ہے, عمر بھی ہے ماشاء اللہ اور داڑھی بھی اور بڑھاپا بھی ہے, لیکن جب کبھی فون کریں اور چلیں, آپ تو یہاں ہر ہفتے یا دو چار دن میں ملاقات ہو جاتی ہوگی, تو مجھے میرے والدین سے یوں ملاقات تو چھ چھ مہینے بھی گزر جاتے ہیں, چار مہینے چھ مہینے اور کبھی سال کبھی عرصہ یوں گزر جاتا ہے. تو لیکن جو بذریعہ فون رابطہ ہے یا فون پر یا ویڈیو کال پہ رہتا ہے رابطہ, تو اس ٹائم کتنا اچھا لگتا ہے. والد ہی مسئلہ پوچھ رہا ہوں
جی.
والد صاحب پوچھیں گے یار اس مسئلے کا, تو مجھ سے میرے والد صاحب پوچھتے ہیں نا, اچھا مسجد کے کوئی معاملات ہیں, چونکہ مسجد میں بھی جاتے ہیں اور آج سے کچھ عرصہ پہلے تک مسجد کے انتظامی معاملات بھی کچھ ہاتھ میں تھے, تو وہ پھر ایک اور ٹیم انتظامیہ, تو میں نے کہا یہ آپ ان کو سپرد کر دیں یہ معاملات. لیکن پھر بھی مسائل, اسے خاندان میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے, کہیں انتقال ہو گیا جی. کہیں یہ تو فون کرتے ہیں تو وہ مسئلہ مجھ سے پوچھ لیتے ہیں. اچھا گھر کا بھی اپنا مسئلہ ہوتا ہے کبھی یا کوئی اس طرح کی بات چیت ہے, تو والد صاحب یا والدہ تو وہ یہی کہتی ہیں کہ آپ, بھائیوں کو بھی کہتی کہ آپ ان سے پوچھ لیں, جیسے وہ کہہ لیں ویسے کر لیں. تو یعنی کتنے کام آسان نہیں ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے.
وہی بات ہے کہ دیکھیں شعور جب انسان کے اندر آتا ہے نا, اور شعور کس سے آتا ہے, وہ علم کے ذریعے سے جو آتا ہے, تو علم آپ سیکھتے ہیں, چیزیں پوچھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں. مجھے میں حج والا معاملہ ہوتا ہے تو میں کئی دفعہ اپنے یہ ذکر بھی کر چکا ہوں کہ میں اپنے والدین اس وقت حالانکہ درس نظام میں پڑھتا تھا 2005 کی جو ہے وہ بات ہے, تو یوں ہوا کہ میرے مجھے کسی طریقے سے, یعنی اس وقت آپ کو پتہ ہے والدین یعنی ہمارے بچوں کو تو شاید ہماری چیزیں پتہ ہوں گی, لیکن ہم لوگ کو نہیں پتہ ہوتا کہ اماں ابا کے پاس کتنا پیسہ ہے یا نہیں ہے, یہ سب باتیں تو
آنا جانا بھی نہیں پتہ ہوتا, آمدنی کیا ہے یا کیا نہیں,
کچھ بھی نہیں ہوتا تھا نا. پر کہیں نہ کہیں سے مجھے خالہ وغیرہ کے ذریعے سے پتہ چلا نا کہ بھائی یہ جو ہے نا گھر بنانے کی بات ہو رہی ہے. ہمارا گھر یعنی کچا گھر تھا, وہ ٹین کی چادروں والا تھا, تو وہ ہوا کہ بھائی اس کو اب آر سی سی بنانا. وہ تو ایک ہی بڑی خواہش ہوتی ہے گھر والوں کی کہ ایک تو پہلے گھر خریدنا ہوتا ہے اور پھر گھر اس کا بنانا ہوتا
ہے.
تو یہ ہوا کہ بھائی یہ جو ہے وہ گھر بنانا ہے. وہ کیوں بنانا ہے کہ بھائی وہ بہن کی شادی ہونی ہے بڑی بہن کی. تو پھر میرے اچانک اس وقت پڑا ہوا تو تھا ہی مسئلے وغیرہ, تو میں جو ہے وہ پیچھے پڑ گیا کہ بھائی دیکھیے جب آپ نے گھر بنانا ہے اور بہن کی شادی بھی کرنی ہے تو اس کا مطلب پیسے تو آپ کے پاس ہیں ہی, تو آپ حج کرنے جائیں. تو ابو بولے یار حج کرنے چلے آئیں گے تو پھر پیچھے جو ہے وہ کیا ہوگا, گھر کیسے بنے گا, اور جو ہے نا بہن کی شادی بھی ابھی بالکل جو ہے وہ سر کے اوپر ہے. خیر ضد کر کے میں نے والدین کو گھر پر حج پر جو ہے وہ بھیج دیا. آپ یوں سمجھے شاید ہمارے خاندان کے اندر جو ہے وہ پہلا ہمارے جو ہے وہ والدین ہی گئے ہوں گے حج.
اور ایک نارمل غربت کا دور,
ہاں
غربت نہیں ہے کہ کوئی,
تو وہ جب جو ہے وہ گئے تو اس وقت مجھے یاد ہے کہ 1,26,000 کا پرائیویٹ حج پیکج تھا اس ٹائم میں. جو ہے وہ جو گورنمنٹ حج پیکج تھا وہ پتہ نہیں
وہ 1,00,000
یا 75,000-80,000
ایسا ہی تھا.
تو یہ والدین گئے اور اس وقت میں نے نا یہ کتاب پڑھی تھی ان کی, مولانا نقی علی خان علیہ الرحمہ کی کتاب ہے جواہر البیان فی اسرار الارکان, اور اس میں حج کا بڑا خوبصورت بیان ہے. اس میں بڑی پیاری انہوں نے ایک بات ذکر کی, حدیث پاک ذکر کی, فرمایا کہ جو حج نہیں کرتا کسی دنیاوی کام کی ویسے, تو وہ دیکھے گا کہ لوگ حج پہ سے واپس آ جائیں گے اس کے دنیاوی کام ویسے کے ویسے ہی رکے رہیں گے,
وہ اٹکا ہوا کام
وہ اٹکا رہے گا, اور اگر حج کر لیتا اس کی برکت سے حج بھی ہو جائے گا اور سب باقی کام بھی ہو جائیں گے. تو ایسے ہی ہوا کہ جب میرے والدین جو ہے وہ حج پہ سے واپس آئے تو اس کے بعد الحمدللہ گھر بھی بن گیا,
ماشاءاللہ
بہنوں کی شادی بھی ہو گئی اور سارے معاملات جو ہے وہ آسانی سے ہو گئے. ورنہ یہی ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شاید گھر بننے لگتا تو وہ اتنا لگ جاتا ہے گھر, آپ کو پتہ ہے گھر جب بننا شروع ہوتا ہے تو اس کے اندر تو جب پیسہ ہو تو آدمی چار چیزیں زیادہ ہی جو ہے وہ لگا دیتا ہے
جی.
تو یہ ایک پوائنٹ تھا کہ دیکھیں ہم نے علم سیکھا, اس سے اپنے والدین کو جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ اس کی طرف رہنمائی کی اور ماشاء اللہ انہوں نے اس چیز کو لیا, تو ایک ان کا, اب وہ کہتے بھی ہیں. اچھا یہ میں آپ کو اس وقت بھی بتاؤں کہ میرے والد صاحب نے حج اس وقت کیا کہ اس سے 6 ماہ پہلے میرے والد صاحب کے نا یہ گولے میں فریکچر ہو گیا تھا. جب فارم بھرا تو اس وقت یہی تھا کہ پتہ نہیں جو میں کیسے کروں گا, کیونکہ وہ اس پہ اسٹک کے اوپر جو ہے وہ چلا کرتے تھے, لیکن میں یہی کرتا تھا کہ نہیں انشاءاللہ ہو جائے گا, ابو ہمت کریں ہمت کریں. اور وہ گئے اور انہوں نے جو ہے ماشاء اللہ سب چیزیں کھڑے ہو کر ہی کی اس تکلیف کے ساتھ ہی, لیکن وہی کہ اچھا وہ یہی کہتے ہیں کہ یار اس وقت کر لیا تو کر لیا تمہارے کہنے پر ہم,
صحیح بات.
اب نہ مالی اعتبار سے جو ہے نا وہ اتنا زیادہ اتنا مہنگا ہم کر سکتے تھے, اور شاید اب عمر بھی اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کہ ہم جو ہے وہ کر سکیں گے یا نہیں.
بالکل ایسے آپ نے 2005 کی بات کی ہے, تو 2015 میں آپ اور میں
جی
ایک ساتھ ہی تھے, تو ہم 2,55,000 کا تھا, 2,00,000 55,000 का पैकेज था गवर्नमेंट का, यानी ये उन लोगों के लिए बात बता रहे हैं कि जो ये कहते हैं ना कि हो जाएगा और आज वही सोचते हैं। अच्छा, आज कई लोग ऐसे होंगे, यार ये कॉर्नर का प्लॉट खाली पड़ा था, उस वक्त बोला था ना अब्बू को, भाई को ले लो, भाई नहीं लिया ना तुमने, अच्छा किसी ने गाड़ी है तो वो गाड़ी उसके जहन में फंसी हुई, यार उस वक्त इतनी की थी अब देखो कितने की होगी। तो ये सारे मामले बढ़ते गए, अब 2015 में 2,55,000 का, और अब देखें कि कम अज कम भी जो है ना वो 11-12 और प्राइवेट की तरफ जाए तो
जी
और ज्यादा।
अगर आप देखें खवातीन या लोगों के जहनों में ना कुछ दुनिया में आजकल आप समझे कि गोल्स होते हैं, उनमें एक बुनियादी होता है घर अपनाओ और घर बनाओ, अपना घर बनाना होता है। अच्छा, अब हम नौजवान लड़के जो हैं वो उनमें गाड़ी का भी चलेगा या कि भाई गाड़ी भी हो, वरना पुराने वालों के अंदर गाड़ी नहीं होती थी,
घर था,
वो घर था, एक घर जो है वो। इसी तरह अगर आप हज को अपना गोल बना लेंगे ना, तो देखें उसको अचीव करना कोई मुश्किल काम ही नहीं।
सही,
क्योंकि अभी भी बहरहाल घर के मुकाबले में हज सस्ता ही है। आप घर की तरफ जाएंगे तो भी कम से कम भी वो 40-50 लाख से कम क्या आएगा, लेकिन हज तो फिर भी आप हज का गोल जल्दी अचीव कर लेंगे और कर लेंगे तो फिर इंशाल्लाह उसकी बरकत से आप देखेंगे बकिया चीजें भी जो है वो हो जाएंगी।
ठीक जी, मजीद कौन?
सवाल ये है कि हमारे वालिद साहब ने जो उधार के मतलब अपनी जमा पूंजी थी वो बच्चों में तकसीम कर दी, एक खासी अमाउंट थी जिसके ऊपर हज भी फर्ज था उनसे, तो आप बच्चे जो सारे उन्होंने अपने अपने कारोबार में पैसे जाया कर दिए, तो ऐसा आप किसी के पास भी गुंजाइश नहीं है कि वो हज करवा सके या वाले साहब खुद कर सके, तो उसके लिए आप क्या तरीकाकार?
मजीद
मोहम्मद दानिश तारी शारजा से अर्ज कर रहा हूँ। प्यारे मुफ्ती साहब की बारगाह में अर्ज है कि कोई शख्स कारोबार करता है और उसके पास माल तिजारत जो है वो लाखों करोड़ों रुपए का है जिसकी मालियत बनती है, लेकिन उसका रोजाना का लेन देन भी लाखों में है और उधार पर है। अक्सर वो पार्टी से जो सामान उठाता है तो 90 डेज पर या 60 डेज पर उसका टर्म्स होती है कि हमने पैसे देने हैं, तो जब उसको कहा जाए कि आप जकात का हिसाब किताब लगाएं तो वो बोलता है यार मैं ऑलरेडी मकरूज हूँ, मैं तो हमेशा कर्जे में ही रहता हूँ क्योंकि मैंने पार्टीज के पैसे देने होते हैं, भले माल पड़ा मेरे पास लेकिन इससे ज्यादा मुझ पर कर्जा है, तो इस तौर पर वो जकात नहीं देता या जकात की तरफ नहीं आता, तो ऐसे शख्स के लिए क्या हुक्म है और क्या उसका ये कहना दुरुस्त है?
उसका ये कहना कहाँ से दुरुस्त होगा जबकि लाखों रुपए जो कर्जे में देने हैं तो तिजारत का सामान भी अपने पास मौजूद है। अच्छा, लाखों लेने भी होंगे तो ये तो अपने आप को एक बहला कर बस चुप।
बिल्कुल ऐसे ही है, अगर बिलफर्ज आपको लेने भी नहीं है, आपने 1 करोड़ का अगर माल उठाया है उधार के ऊपर तो 1 करोड़ का तो नहीं जाएगा। ठीक है, हम मिनिमम रख लें कि आप जनाब उसके ऊपर जो है वो 2% भी जो है वो नफा अपना रख कर बेच रहे हैं तो भी जो है वो 1 करोड़ 2 लाख का जो है वो चला जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब वो जो उस वक्त माल मौजूद है वो 1 करोड़ 2 लाख रुपए का है
जी।
और आपने कर्ज देना है 1 करोड़ रुपए।
सही,
तो भी पीछे 2 लाख रुपए आपके अपने हुए ना, तो उस 2 लाख के ऊपर जो है वो
अच्छा, वो तो सिर्फ हम इस सामान की बात कर रहे हैं,
इस सामान की बात कर रहे हैं, उसके अलावा आपके पास बैंक बैलेंस है, कैश है और दीगर जो है वो सोना चांदी करेंसी है, माल तिजारत हमने बता दिया, प्राइस बॉन्ड है, तो और कोई इन्वेस्टमेंट की चीजें हैं, तो बहरहाल उस एतबार से आपके ऊपर ज़कात लाजिम होगी। तो यूं पूरा हिसाब करें, ऐसा कोई भी फर्द है तो उसको चाहिए कि अपने तौर पे खुद ही कैलकुलेशन ना कर ले, वो उलमा के पास आ जाए और आकर बैठकर अपने सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस कर ले, वो उन्हें बता देंगे कि किन चीज़ों के अंदर आप पर ज़कात बनती है और किन चीज़ों के अंदर नहीं बन
जी। इसके लिए दारुल ताहिल सुन्नत से अपना रابطہ भी आप रख सकते हैं, बल्कि रखना चाहिए। इस तरह के मसाइल अपने जहन से खुद ही वो साबित ना कर लें, ये तो एक तरह का माज़ अल्लाह यही होगा कि अल्लाह को धोखा दे रहे हैं। अल्लाह को कोई धोखा नहीं दे सकता, मगर बज़ाहिर यही है कि हुक्म से वो रुगर्दानी कर रहे हैं और अमल भी नहीं कर रहे हैं और साथ अपनी एक लॉजिक भी बनाई हुई है कि मैं ठीक भी कर रहा हूँ। दारुल ताहिल सुन्नत का नंबर अपने पास रखिए और दिन में 10 बजे से लेकर ये 4 बजे तक नंबर ऑन होता है और इस नंबर पर आप ज़रूर रब्ता कीजिए तो इंशाल्लाह आपको शरी रहनुमाई भी मिल जाएगी। अच्छा जी, काफ़ी जो गुफ्तगू हमने हज पर की है इनका मेन पॉइंट काफ़ी गुफ्तगू तो ये सुन भी चुके होंगे। अब वालिद साहब ने तकसीम कर दिया, पहले था हज की फर्जियत भी थी, बच्चों के पास आया, बच्चों ने भी खर्च कर डाला, अब बच्चों के पास भी ताकत नहीं है, तो अब कैसे करें वालिद का हज?
دیکھیں حج کسی بھی شخص کے اوپر زندگی میں کسی بھی وقت میں فرض ہو گیا اور اس نے ادا نہیں کیا اور اب اس کے پاس مال نہیں ہے, تو اب علماء نے فرمایا کہ اس کی دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر اسے یہ لگتا ہے کہ میں قرض لے کر حج ادا کروں گا اور قرض کی ادائیگی بھی کے لیے مجھے مہلت بھی مل جائے گی اور میں ادائیگی کر بھی سکوں گا,
ٹھیک,
کہ بھائی کوئی آمدنی کا کوئی نہ کوئی ذریعہ موجود ہے جسے تھوڑا تھوڑا کر کے میں قرض ادا کر سکوں گا اور اسے قرض دستیاب بھی مل بھی رہا ہے, تو ایسی صورت میں قرض لے کر وہ حج پر جائے.
صحیح.
اور اگر یہ بھی پوزیشن نہیں ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر وہ حج بدل کی وصیت کرے, بقیہ زندگی کوشش تو کرتا رہے کہ کسی بھی طرح کہیں سے مال آ جائے تو وہ حج کر لے, لیکن اگر وہ نہ کر سکے تو پھر حج بدل کی وصیت جو ہے وہ کر کے جائے تاکہ اس کے مرنے کے بعد جو کچھ اس کا مال پیچھے موجود ہے اس میں سے وہ رسا جو ہے وہ حج بدل اس کی طرف سے ادا کرے.
اچھا جی, یہ کہہ رہے ہیں, سوال یہ ہے کہ ایک عورت کے پاس رقم ہے وہ حج کر سکتی ہے مگر اس کے محرم کے پاس رقم نہیں ہے.
عورت کے اوپر جب پاس اتنا مال آ جائے کہ جو اس کے حج کے اخراجات کے لیے کافی ہو تو اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے. البتہ عورت کے اوپر حج فرض کے اعتبار سے دو چیزیں, ایک ہے حج کا فرض ہونا, وہ تو اتنے مال کی وجہ سے ہو گیا, لیکن حج کی ادائیگی کے لیے اس کے ساتھ شوہر یا محرم کا ہونا ضروری ہے. تو اگر عورت کا شوہر یا کوئی بھی محرم جو ہے وہ سفر میں اس کے ہمراہ ہونے کے لیے دستیاب نہیں ہے کہ وہ اپنے پیسوں پر کوئی بھی نہیں جانے والا, تو ایسی صورت میں عورت کو مزید اتنے پیسے اور جمع کرنے ہوں گے ادائیگی حج کے لیے کہ وہ محرم کو بھی اپنے خرچ کے اوپر لے جا سکے یا شوہر کو لے جا سکے. اگر اس دوران کوئی اور محرم دستیاب ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے خرچے پہ جانے کو تیار ہے تو یہ اس کے ساتھ جو ہے وہ مل کر چلی جائے اور اپنا حج فرض ادا کر لے, اور اگر یہ اتنا مال مزید نہیں جوڑ پاتی کہ جس سے یہ محرم یا شوہر کے اخراجات اٹھا سکے تو پھر ایسی صورت میں اس کے لیے حکم یہ ہوگا کہ یہ حج بدل کی وصیت کرے گی. تو پھر یہ حج بدل کی وصیت کرے گی زندگی بھر, اگر یہ اس بات پر قادر نہیں ہوئی کہ حج کر سکے محرم یا شوہر کے ساتھ جا کر, تو پھر اس کے انتقال کے بعد اس وصیت کے مطابق تہائی مال میں سے اس کے حج بدل اس کی طرف سے کیا جائے گا.
ٹھیک. فجر کی اذان کے بعد کتنی دیر بعد خواتین نماز پڑھ سکتی ہیں؟
خواتین جو ہے وہ فوراً پڑھ سکتی ہیں, وقت شروع ہونے کے بعد, وقت شروع ہو گیا تو نماز آپ ادا کر سکتی ہیں فجر کی اذان کے بعد. ویسے ہی خواتین کو یہ ہے کہ وہ اندھیرے کے اندر جو ہے وہ نماز ادا کریں فجر کی نماز جو ہے وہ, یعنی جلد جو ہے وہ ادا کریں. مردوں کی جماعت جو ہے وہ فقہ حنفی میں تھوڑی سی لیٹ ہوتی ہے فجر کی. بقیہ نمازوں میں تو عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ مردوں کی جماعت کے بعد جو ہے وہ ادا کریں, لیکن فجر کے اندر یہ ہے کہ وہ جلد از جلد جو ہے وہ جب تک روشنی پھیلنے سے پہلے پہلے جو ہے وہ ادا کر لیں, یہ مستحب وقت ہے, تو فوری طور پہ بھی جو ہے وہ ادا کر سکتی ہیں, اس میں کوئی انتظار ضروری نہیں.
یعنی فجر کی اذان ہوئی فوراً پڑھ,
فوراً جو ہے وہ نماز ادا کر.
اچھا, بقیہ میں بھی یہ مستحب ہے کہ وہ
مستحب ہے کہ جماعت کے بعد ادا کریں, لیکن بقیہ میں بھی اگر فوراً ادا کر لیتی ہیں تو بھی ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں.
ٹھیک ہے. ناظرین کرام, آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے اور وقت اپنے اختتام کو, کئی باتیں ہوتی ہیں, کئی سوالات ہوتے ہیں ذہنوں میں بھی ہوتے ہیں, اور پروگرام بھی اسی لیے یہ پیش کیا جاتا ہے اور اس میں مختلف سوالات بھی, تاکہ آپ حضرات کی نمائندگی بھی ہو, اور پھر بھی اگر کسی کو یہ مسائل مزید اس کے رہ جاتے ہیں, کوئی ضروری مسئلہ بھی پوچھنا ہے, تو ہم بارہا یہی کہتے ہیں کہ دارالعلوم اہل سنت سے آپ رابطہ کریں تاکہ آپ اپنے شرعی مسائل کا بر وقت آپ کو حل بھی مل جائے, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک سال کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ غلطی اب آگے ہی چلتی جائے اور اسی طریقے سے ہی وہ زندگی گزارتے جائیں, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اولاد میں سے کئی ایسے ہوتے ہیں, بیٹے اور بیٹیوں میں سے باشعور با علم ہوتے ہیں, علم والے ہوتے ہیں, تو ان کو بھی چاہیے کہ جہاں دیگر لوگوں کو سمجھاتے ہیں, ہم اپنے اہل خانہ کو, اپنی فیملیز کو, اپنے گھر والوں کو, یہاں تک کہ اپنے ماں باپ کو بھی ادب آداب احترام کے ساتھ کئی چیزیں ایسی کہ ہم انہیں سمجھا سکتے ہیں شرعی اور دینی چیزیں, اور اس میں پھر چاہے وہ حج کا معاملہ ہے, چاہے زکوٰۃ کا معاملہ ہے, چاہے بٹوارے کا معاملہ ہے. ہاں, اس صورت میں آپ ماں باپ سے جھگڑا نہ کریں, ماں باپ سے گھر کا کوئی ایسا ماحول نہ بنائیں, لیکن حکمت عملی کے ساتھ. یا یوں بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ نے یہ پروگرام کیا تو پروگرام دکھا دیا, اچھا قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات مالیہ تقریباً اس طرح کے موضوعات پہ آپ کے شارٹ کلپس موجود ہیں یا مدنی مذاکرے کی صورت ہے, تو یہ بھی ایک اہم ترین موقع ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے کئی لوگ خود سن کر وہ سمجھ جاتے ہیں. اچھا, ہماری بات یا گھر والوں کی بات بعض اوقات ان پر اتنی اثر نہیں کرتی, لیکن باہر سے سنا تو دل میں بیٹھ جاتی ہے. تو اس انداز سے بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچانا ہے، جو قرآنی حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ. تو یہ ضرور ایک انداز ہمارا ہونا چاہیے، اپنے گھر سے بھی ان معاملات کو دیکھ کر ہمیں آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے، اپنے طریقے سے احسن انداز سے نیکی کی دعوت کا یہ سلسلہ جاری رکھنا چاہیے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم.
ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.